الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، پچھلے بہت سے ہفتوں سے بلکہ مہینوں سے حدیث جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان چل رہا تھا، اور اس کا آخری حصہ پچھلے اتوار کو شروع ہوا. خلاصہ حدیث کا یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کچھ سوالات کیے، جن کے جواب نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے، اور پھر آپ نے بتایا کہ یہ تمہارے پاس جبریل تھے جو تمہارے پاس اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دے. ان میں سے آخری سوال قیامت کے بارے میں تھا، جنہوں نے پوچھا تھا کہ قیامت کے بارے میں بتائیے کہ وہ کب آئے. اس کے جواب میں تو آپ نے یہ فرما دیا کہ جس سے تم پوچھ رہے ہو وہ تم سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ اس کا صحیح وقت کیا ہے، کب آئے گی. پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کی علامتیں کیا ہوں گی، تو آپ نے دو علامتیں بیان فرمائی تھیں. ایک یہ کہ باندھی اپنی آقا کو جنے گی، اپنی مالکہ کو جنے گی، اور لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے ریس لگائیں. اس کا بیان بقدر ضرورت الحمدللہ پچھلے دو اتواروں کو ہو چکا ہے، اور پچھلے اتوار کو میں نے اور بھی احادیث کا خلاصہ بیان کیا تھا، جن میں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی دوسری بہت سی علامتیں بیان فرمائیں. اور ایک روایت میں اسی حدیث کی ایک روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ آپ نے جب قیامت کی علامتیں بیان فرمائیں اور یہ فرمایا کہ اس کا صحیح وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے، تو ساتھ میں فرمایا جبکہ خمس لا یعلمہن الا اللہ، یعنی یہ قیامت کی صحیح تاریخ، اس کا صحیح دن، صحیح وقت ان پانچ چیزوں میں سے ہے جن کا علم سوائے اللہ جل جلالہ کے کسی کو بھی نہیں، کوئی نہیں جانتا یقین کے ساتھ ان پانچ چیزوں کے بارے میں. اور پھر آپ نے ان پانچ چیزوں کے بارے میں قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، ان اللہ عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. وہ پانچ چیزیں اس آیت کریمہ بیان فرمائی ہیں. آیت کریمہ فرمائے گا کہ ان اللہ عندہ علم الساعۃ، اللہ ہی ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے، کوئی اور نہیں جانتا. سب آئے اور اسی لیے آپ نے آیت تلاوت فرمائی کہ اس کا سوائے اللہ کے کسی کو علم نہیں ہے، مجھے بھی نہیں ہے. اور دوسری چیز آیت کریمہ فرمائی ہوئے انہیں ضرور گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بارش نازل فرماتا ہے، لہذا بارش کب آئے گی، کہاں آئے گی، کتنی آئے گی، اس کا صحیح علم، یقینی علم سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی اور کو نہیں ہے. آج کل محکمہ موسمیات کی طرف سے پیشن گوئیاں ہوتی ہیں کہ فلا وقت میں بارش ہوگی، فلا وقت میں موسم خشک رہے گا، لیکن یہ سب قیاسات ہیں، کوئی یقینی علم نہیں. اور ہمارے ہاں تو کچھ ایسا حساب ہے کہ جب کبھی محکمہ موسمیات پیشن گوئی کر دے تو وہ تو یقیناً نہیں ہوتی اس دن بارش، باقی اور دن ہو جائے تو ہو جائے. لیکن بہت سے جو ممالک ہیں ان کے اندر بکثرت صحیح بھی ہو جاتی ہے پیشن گوئی، لیکن ساتھ ہی غلط بھی ہوتی ہے. یقین کے ساتھ کہ ضرور بارش ہوگی، فلا وقت ہوگی، فلا جگہ ہوگی، اتنی ہوگی، یہ کوئی نہیں بتا سکتا سوائے اللہ جل جلالہ کے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس اس کا علم نہیں. اسی نے یہ نظام قائم فرمایا ہوا ہے، کہاں سے بادل اٹھ رہے ہیں، کہاں کا سفر کر رہے ہیں، کہاں جا کر برس رہے ہیں، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا قائم فرمایا ہوا نظام ہے جس میں کسی بھی انسان کا کوئی دخل نہیں. بڑی بڑے سائنس اور سائنسدان وہ عاجز ہیں اس نظام کے آگے، کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ پاگل جا کر کہاں بچتے ہیں. اس نے اپنی کائنات کے نظام کے لیے یہ اپنی مشیت، اپنی حکمت سے فیصلہ فرمانا ہے کہ کس جگہ پر جا کر بارش برسائی جائے اور کہاں کتنی برسائی جائے. تیسری چیز فرمائی کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ تعالی ہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، یعنی اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو اس کے پیٹ میں بچہ کیا ہے، اور آیا وہ پیدا ہوگا یا پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جائے گا، کیسا پیدا ہوگا، یہ ساری اس بات کا سارا یقینی اور قطعی علم بھی سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اور کو نہیں. آج کل بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اب ایسے آلات ایجاد ہو گئے ہیں، ایسے ٹیسٹ آ گئے ہیں جن سے حمل کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو یہ کہنا کہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی اور نہیں جانتا، یہ کیسے صحیح ہوگا، یہ صبح بعد لوگوں کے دل میں پیدا ہوتا ہے. لیکن اول تو یہ ٹیسٹ اور یہ امتحان جو کیے جاتے ہیں، طبی امتحانات، ان کے بارے میں بھی یہ کہنا کہ 100% یقین حاصل ہو گیا، یہ خود محل نظر ہے آیا 100% یقین حاصل ہوتا ہے یا نہیں. اگر بالکل ہو بھی تو اتنا ہوگا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، لیکن وہ آیا زندہ پیدا ہوگا، وجود میں آئے گا یا نہیں آئے گا، مرنے باہر آنے سے پہلے ہی مر جائے گا، اس کا کون بتا سکتا ہے؟ کوئی سائنس نہیں بتا سکتی، کوئی ڈاکٹر نہیں بتا سکتا، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے علم میں ہے، وہی اپنی حکمت سے فیصلہ فرماتا ہے. اور چوتھی چیز فرمائی، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا، کل وہ کیا کمائی کرے گا، اور کمائی کے اندر سب کچھ داخل ہے، یعنی پیسے کمانا بھی اور دوسرے اعمال بھی، کیا عمل کرے گا کل کو یہ کچھ پتہ نہیں، کیونکہ یہی پتہ نہیں کہ اس کے اوپر کل آئے گی کہ نہیں آئے گی. کوئی ہے ذریعہ، کوئی طریقہ جو انسان کو بتا دے کہ تو کل تک ضرور زندہ رہے گا؟ کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس سے کہ آدمی یہ پتا لگا سکے کہ کل تک میں زندہ بھی رہوں گا، اور زندہ بھی رہوں گا اگر زندہ رہا بھی تو آیا کچھ کام کرنے کے قابل بھی ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، اور اگر کام کرنے کے قابل بھی ہوا تو کس کام کا موقع ملے گا، کس کام کا موقع نہیں ملے گا، کچھ پتا نہیں ہے. اگلے پل کی خبر نہیں، بیٹھے بیٹھے انسان مختص ہو رہا ہے، کچھ پتا نہیں کہ اگلے گھنٹے میں کیا ہونے والا ہے. اور انسان بھی عجیب ہے، اگر غور کیا جائے تو یہ عجیب مخلوق ہے، اس کو یقین ہے پورا کہ مجھے نہیں پتا اگلے گھنٹے میں کیا ہونے والا ہے، اور زندہ بھی رہوں گا کہ نہیں رہوں گا کوئی گارنٹی نہیں، لیکن منصوبے بنائے ہوئے ہیں ایسے کہ سالہ سال کے، جیسے کہ ہمیشہ یہ رہنا ہے اسی دنیا میں رہنا، منصوبے سارے بہت دور دور کے ہیں اور پل پل کی خبر نہیں کہ اگلے پل میں کیا ہونے والا ہے. تو مادا دل نفس مادا سچی ہوگا نا، اور پھر بات یہ فرمائی ہو ماں تدری نفس کی ارون تمور، کسی انسان کو پتا نہیں ہے کہ یہ کس جگہ پر اس کی موت واقع ہو، کہاں موت واقع ہو. بہت سے لوگ جو ہیں اپنے لیے قبریں تجویز کر لیتے ہیں، جگہ بنا لیتے ہیں، پہلے سے جگہ خرید لیتے ہیں، بھائی یہاں مجھے دفن کیا جائے، لیکن کچھ پتا نہیں کہ موت کہاں آ جائے گی، اپنے وطن میں آئے گی کہ سفر میں آئے گی، ہوائی جہاز میں آئے گی، پانی کے جہاز میں آئے گی، کہاں آئے گی کچھ پتا نہیں. وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو پتا نہیں. یہ ایسا راز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہی پاس رکھا. کتنے لوگ ہیں جو اس حالت میں انتقال ہوا کہ دفن کرنے کی بھی نوبت نہیں، نہ کہیں جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا، سمندری میں انتقال ہو گئے، سمندری کے اندر لاش پھینکی گئی، ہوائی جہاز میں لاپتا ہو گئے، کچھ پتا نہیں کہ کہاں ہے. تو کسی کو پتا نہیں کہاں مرے گا اور کس جگہ جا موت واقع ہوگی. اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راز رکھا ہے، کسی کو پتا نہیں کب موت آئے گی، کسی کو پتا نہیں کہاں آئے گی، کسی کو پتا نہیں کس حالت میں آئے گی، یہ راز درحقیقت جگانے کے لیے ہے ہمیں اور آپ کو کہ دیکھو کسی وقت بھی تمہارے اوپر وہ وقت آ سکتا ہے، زیادہ اس کی تیاری کرنا. تو یہ پانچ چیزیں فرمائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ قیامت کا علم بھی انہیں پانچ چیزوں میں سے ہے، جس کا صحیح صحیح علم سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اور کو نہیں ہے. سبق جو دیا گیا الحمدللہ حدیث کا مفہوم پورا ہو گیا، جو سبق دیا گیا اس حدیث میں وہ در حقیقت یہ ہے کہ یہ جو تحقیقات کا دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، یہ فضول سوال ہے جب پتہ ہی نہیں چل سکتا کسی کو کہ کب آئے گی، تو پھر اس تحقیق میں جزو میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس قیامت کے لیے تم نے تیاری کیا کی ہوئی. جیسا کہ پچھلی مرتبہ حدیث سنائی تھی کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ رسول اللہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا ما عادت لہا، کیا تیاری کر رکھی ہے تم نے اس قیامت کے لیے جو اتنے شوق سے پوچھ رہا ہے قیامت کب آئے گی. تو حدیث میں آتا ہے کہ ان کا وہ ڈر کے مارے سکڑ گئے یہ سن کر، جو آخری تیاری تو کچھ بھی نہیں کر رہے. وہ قیامت تو جب آئے گی آ جائے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشیت اپنے حکمت کے تحت جب بھی لائیں گے, لیکن ہر انسان کی قیامت تو اس کی موت ہے. مات فقط قامت قیامت, جو مر گیا تو اس کی قیامت آ گئی, یعنی اب اس کے لیے عمل کا راستہ بند ہو گیا اور اب جزا و سزا کا سلسلہ شروع ہو گیا. عالم برزخ میں بھی اللہ بچائے قبر کے اندر بھی عذاب ہوتا ہے, قبر کے اندر بھی کشادگیاں ہوتی ہیں, قبر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں سے نوازتے ہیں, اور اگر بری روح ہے تو قبر کے اندر بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے, سزا دی جاتی ہے, عذاب ہوتا ہے. تو اس لیے ہر انسان کی قیامت تو اس وقت آ گئی جب اس کو موت آ گئی. لہذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبع اس بات کی طرف فرمایا کہ قیامت کب آئے گی کی فکر نہ کرو, قیامت یہ فکر کرو کہ قیامت کے لیے تیاری کیا کر رہے ہیں. اور پچھلے اتوار کو جو میں نے احادیث آپ حضرات کو سنائی تھی, جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے زمانے سے کی خبر دی ہے اور قیامت کے جو حالات بیان, قیامت کے قرب کے جو حالات بیان فرمائے, آپ نے جو حضرات موجود تھے انہوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ ان تمام حالات کا نقشہ آپ نے اس طرح کھینچا ہے جیسے آج کی دنیا کو آنکھوں سے دیکھ کر فرما رہے ہیں. یہ صورتحال پھیلی ہوئی. تو وہ میں بات دہرانا چاہتا ہوں, اس لیے اتوار کو بھی عرض کی تھی, لیکن ذرا مزید وضاحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے میں انسان کیا کرے. اصل سوال یہ ہے, جب فتنے پھیلے ہوئے ہیں چاروں طرف, آگ بھڑکی ہوئی ہے معصیتوں کی, نافرمانیوں کی, اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کی, برا حال ہے, ظلمتوں کا دور دورہ ہے, تو اس میں انسان کا طرز عمل کیا ہو, کیا کرے ایسے حالات. تو وہ دو وہ حدیث جو میں نے پچھلی مرتبہ سنائی تھی, اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس قسم کے حالات دیکھو, فعلی کا بھی خواب کا بھی نفس, تو اپنی فکر کرو, اپنی فکر کرو, یعنی اپنی اصلاح کی فکر کرو, اپنے عیوب دور کرنے کی کوشش کرو, اپنے آپ کو اس فتنے سے بچانے کی کوشش کرو. دوسرے لوگوں کو دیکھنے کے بجائے, دوسرے لوگوں کی سر پر تنقید کرنے کے بجائے خود اپنی فکر کرو, اپنی اصلاح کی فکر کرو. یہ ہے طریقہ اس زمانے میں بچنے کا. اس کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے اگر فرض کرو خدا نہ کرے شہر میں بدعملی پھیلی ہوئی ہے, فائرنگ ہو رہی ہے, خود لوگ غارت کری ہے, آگ لگ رہی ہے, جگہ جگہ پر شولے اٹھ رہے ہیں, کیا مشورہ دو گے ایسے میں؟ کوئی پوچھے تو میں کیا کروں, کیا مشورہ دو گے؟ یہی مشورہ دو گے کہ بھائی گھر میں آرام سے بیٹھو, باہر مت نکلو. باہر نکلو گے کسی فائرنگ کے ذریعے آ جاؤ گے, کسی آگ کے ذریعے آ جاؤ گے, جل جاؤ گے, تو اپنے گھر بیٹھو. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً یہی مشورہ عطا فرمایا کہ ایسے میں جب آگ کو لگ رہی ہے چاروں طرف, چاہے کہ آگ عمر کی آگ, الحاد کی آگ, معصیتوں کی آگ, نافرمانیوں کی آگ, فسق و فجور کی آگ چاروں طرف بھڑک رہی ہے, تو اپنے آپ کو بچاؤ اور علی کا بخار کبھی رکھ دے, اپنی فکر کرو کہ کسی طرح میں اس آگ سے بچ جاؤں. چاروں طرف نافرمانیاں ہیں, ماحول خراب ہے, جہاں جاؤ آنکھوں کو نگاہوں کو پناہ ملنی مشکل ہے, زبان کانوں کو پناہ ملنی مشکل ہے, ہر جگہ آگ بڑھتی ہوئی ہے, تو کیا کرو؟ تم اپنے آپ اس آگ کی طرف جاؤ مت, اپنے آپ کو اس سے بچاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ قائم کرو. تنہا تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو. تو پہلی بات تو یہ کہ وہاں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی ایسے ماحول سے بچاؤ جہاں یہ آگ بھڑک رہی. تو آج اگر دیکھو تو بازار میں جاؤ تو، محلوں میں جاؤ تو، اور لوگوں سے ملنے کے لیے جاؤ تو، ہر جگہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی نافرمانی کا مظاہرہ نظر نہ آ رہا ہو. یہاں تک کہ گھر گھر پھیل گئی ہے نافرمانی. یہ اخبارات بھرے ہوئے ہیں سوریانی سے، بہاجی سے اور فضولیات سے، ریڈیو ٹی وی یہ بھرے ہوئے ہیں خدا کے نام، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے، اور پھیلا رہے ہیں لوگوں کے اندر یہ زہر پھیلا رہے ہیں، کوڑ پھیلا رہے ہیں. سوریانی کا کوڑ، پہاچی کا کوڑ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا کوڑ پھیلا رہے ہیں. تو یہ وہ سارا معاشرہ اس آپ کی لپیٹ میں ہے. تو اپنے آپ کو بچا لو اس سے خدا کے لیے. یہ وقت وہ نہیں ہے کہ آدمی اس وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کی سوچے. یہ وقت وہ ہے جس میں کہ آدمی کو فکر اپنی جان بچانے کی ہوتی ہے. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اگر چاروں طرف فائرنگ ہو رہی ہے، آگ بھڑکی ہوئی ہے، آگ لگ رہی ہے، کیا کسی کو یہ خیال آئے گا کہ بھائی میں تجارت کما لوں، زیادہ نفع کما لوں کسی طرح اس صورت حال میں جا کر؟ اسے تو ہر ایک کو فکر یہ ہوگی کہ کس طرح میری جان بچے، میرے بچوں کی جان بچے، یہ فکر ہوگی. زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کی فکر اس وقت خیال میں بھی نہیں آئے. تو یہ روحانی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے یہ اسی طرح آپ گڑکی ہوئی ہے. یہ قتل و غارت گری کا وقت ہے کہ باہر نکلو، اور باہر نکل کر کسی غلط ماحول کے اندر جاؤ تو وہ تمہیں اپنی فائرنگ کی زد میں لے لیں گے، اپنی آگ کی زد میں لے لیں گے، جلا دیں گے تمہیں، جہنم کی آگ میں جلا دیں گے. یہ جتنے اعمال ہیں، اعمال نافرمانیوں کے اعمال ہیں، یہ در حقیقت آگ ہیں، بذات خود مجسم آگ ہیں. اور اسی سے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. کوشش کرو کہ حتی الامکان ایسے ماحول میں جانا نہ پڑے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. آج مشکل یہ کہ گھر گھر ٹی وی چل رہا ہے، اور ٹی وی کے پروگرام اول سے لے کر آخر تک کوئی پروگرام ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے اندر کوئی نہ کوئی اللہ کی نافرمانی کا پروگرام نہ ہو. اور کچھ نہیں ہے تو موسیقی ہوگی، اور کچھ نہیں ہے تو عورتوں کی تصویریں ہوں گی. تو اس واسطے اس کے نتیجے میں ذہن خراب ہو رہا ہے، آخرت سے غفلت پیدا ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے غفلت پیدا ہو رہی ہے. یہ سارے اعمال ایسے ہیں جو انسان کو غافل کرنے والے، موت سے غافل کرنے والے، آخرت سے غافل کرنے والے. عجیب صورت حال ہے کہ سارے خاندان کے لوگ، ماں باپ، بہن بھائی مل کر فلمیں دیکھ رہے ہیں. وہ فلمیں کہ جن کا کبھی تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی باپ بیٹی بیٹھ کر بھی دیکھ سکتے، لیکن سارا معاشرے پر ایک سیلاب مسلط ہے. کس کا؟ تو اپنے آپ کو بچاؤ اس سے. اگر چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حالت میں لے جاؤ کہ یہ آگ تمہیں نہ لگی ہوئی ہو، تو بچاؤ اس کو اپنے آپ کو اس ماحول سے، ایسی صحبتوں سے بچاؤ، ایسی صحبتوں سے بچاؤ کہ جو تمہیں آخرت سے غافل کرنے والی ہو، ایسے تعلقات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو جو تمہیں دوسرے راستے پر لے جانے والے ہوں، جو دنیا کی محبت پیدا کرنے والے ہوں، آخرت سے غفلت پیدا کرنے والے ہوں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور سائے میں آؤ ایسے لوگوں کی صحبت کے کہ جو جن کے صحبت سے آخرت کی فکر پیدا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع پیدا ہو، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، صحبت درست کرو. ایسے اپنے دوستیاں اپنے تعلقات ایسے لوگوں سے رکھو کہ جو آخرت کی طرف دعوت دینے والے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر چلنے والے ہوں. اگر یہ نہ کیا بہ جاؤ گے سیلاب میں الحمد للہ، اور پھر کوئی بچاؤ والا نہیں ہوگا. یہ فرمایا جو تم آج دوستیاں رچاتے ہو، دوستیاں ہیں اور وہ دوستیاں تمہیں لے جا رہی ہیں غفلت کی طرف، موت سے غفلت، آخرت سے غفلت، اللہ سے غفلت. تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ قیامت میں جب اس دوستی کے نتیجے میں اللہ بچائے ہر مسلمان کو کہ جب عذاب ہوگا تو انسان کہے گا جائے اتنی لمت شکل فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. اس وقت جب عذاب سامنے آئے گا اللہ تبارک وتعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملے گی، تو اس وقت انسان یہ کہے گا کہ کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، کیونکہ اس کی صحبت نے مجھے بگاڑ دیا، کہ مجھے اس نے گمراہ کر دیا، غلط راستے پر ڈال دیا. تو قرآن 1400 سال پہلے سے پکار کر کہہ رہا ہے کہ ذرا دوڑا کر، نظر دوڑا کر دیکھو جن لوگوں کو دوست بنایا ہوا ہے، جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، جن کی تقلید کر رہے ہو، جن کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر تم ان کے جیسے بن رہے ہو، نظریں دوڑا کر دیکھو کہیں تمہیں یہ جہنم کی طرف تو نہیں لے جا رہے، دوزخ کی طرف تو نہیں لے جا رہے، کیونکہ انہیں قیامت کے دن یہ کہنا پڑے کہ کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا. وہ دوست، وہ دوستی زہر ہے جو انسان کو اللہ سے غافل کرے، اللہ کی یاد سے غافل کرے، آخرت کی فکر سے غافل کرے. اس زہر سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ. بات ہے کہ خود تو بڑے نمازی ہیں اور دین کے احکام پر چلتے ہی ہیں، کچھ آخرت کی بھی فکر ہے، لیکن اولاد جا رہی ہے تباہی کے راستے پر. آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ تباہی کے راستے پر جا رہی ہے اور اس کو بچانے کا، روکنے کا کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوتا. جا رہی ہے تو اس پر متوئی نہیں، اولاد ہے بہت پیسے کما رہی ہے، اچھا بڑی اچھی اس کو نوکری ملی ہوئی ہے، بڑی اچھی ملازمت ملی ہوئی ہے، چاہے وہ حرام کی ملازمت ہو، ناجائز ملازمت ہو، اور اس کو نہ نماز کی فکر ہے، نہ روزے کی فکر ہے، نہ اس کو حلال و حرام کی فکر ہے. اور خود ہم سب اول میں نماز پڑھنے والے ہیں، تو خوب سمجھ لو قرآن کریم فرماتا ہے کہ اگر تم خود نیک بن گئے لیکن اولاد کو چھوڑ دیا غلط راستے پر جاتے ہوئے، تو قیامت کے دن سمجھو تمہاری ہی گردن پکڑی جائے گی. کیونکہ قرآن کا کہنا یہ ہے کہ صرف اپنے آپ کو آگ سے بچانا کافی نہیں، انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. اور جو بڑا بہترین عنوان اختیار فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے بچانے کا، یہ اس میں ایک غلط فہمی کا بھی اضافہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ غلط فہمی بعض لوگوں کو یہ ہوتی ہے کہ بھائی ہم نے تو اپنی اولاد کو بہت سمجھایا مگر کیا کریں، مانتی نہیں، جا رہی ہے غلط راستے، اب کیا کریں. نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر ہو گیا، لوگ مثال بھی دیتے ہیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر ہو گیا، تو اگر ہم نے سمجھایا وہ نہیں ہمارے قابو میں آ رہا تو کیا کریں. تو قرآن کہتا ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اشارہ اس طرف ہے کہ اگر تمہارے سامنے آگ بھڑک رہی ہے، حقیقی آگ، اور تمہارا ایک بچہ ہے چھوٹا سا، وہ آگ کی طرف نادان لپک رہا ہے، جا رہا، وہ نہیں جانتا کہ یہ آگ آگ ہے اور بری چیز ہے، مہلک چیز ہے، وہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے، تو یہ ذرا بتاؤ کیا تم صرف زبانی طور پر سمجھانے پر اکتفا کر لو گے کہ بیٹا قریب نہیں جانا، یہ بری بات ہے، یہ تمہیں ہلاک کر دے، صرف اتنا کہنے پر اکتفا کر لو گے؟ اگر پھر بھی وہ آگے بڑھتا رہے تو کیا اس پر اکتفا کر لو گے؟ کہ بھائی کیا بھائی میں تو اپنی سی پوری کوشش کر لی اور اس کو سمجھا دیا, اب نہیں جا نہیں مانتا تو جائے. آپ کوئی ہوگا باپ, کوئی ہوگی ماں جو ایسا کرے, ماں باپ کی زندگی اجیرن ہو جائیں گی بیٹے کو آگ کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر, جب تک یہ آگے بڑھ کر گود میں اٹھا کر اس کو وہاں سے ہٹا نہ لے. میں سواری جمع کر پر سوالی کری تو قرآن کہتا ہے کہ جب دنیا کی معمولی آگ سے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے تو صرف زبانی جمع کر پر اتباع نہیں کرتے, آگے بڑھ کر اس کو گود میں اٹھا کر اسے بچانے کی کوشش کرتے ہو, تو پھر یہ جہنم کی آگ کی طرف جو بڑھ جا رہی ہے تمہاری اولاد, جس میں بس زبانی جمع کر پر اتباع کر رکھا ہے کہ میں نے بہت سمجھایا اور وہ نہیں مانی. ارے تمہاری زندگی عذاب ہو جانی چاہیے جب تک یہ اولاد صحیح راستے پر نہ آئے اور گناہوں سے نہ بچے, معصیتوں سے نہ بچے, نافرمانیوں سے نہ بچے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف نہ آئے, اس وقت تک تمہیں تمہاری زندگی اجیرن ہو جانی چاہیے جیسے کہ ظاہری آگ کے اندر ہوتی. تو اس طرح, اور یہ بھی یاد رکھو, اگر اولاد کی فکر نہ کی اور اولاد کو غلط راستے پر جانے سے نہ روکا تو ابھی تو تم کہتے ہو کہ بھئی ہم تو خود اپنے دین کے اوپر چل رہے ہیں, لیکن اللہ بتائے چلو اس وقت سے جب یہ اولاد غالب آ جائے تمہارے اوپر, پھر تم بھی سلامت نہیں رہو گے, یہ اولاد تمہیں بھی غلط راستے پر لے جائے گی. جب انسان کا صبح سے لے کر شام تک اوڑھنا بچھونا اٹھنا بیٹھنا ایسے نافرمان اولاد کے ساتھ ہوگا تو وہ بھی تمہیں غلط راستے پر لے جائے گی. اس واسطے فکر اپنی اور اپنے اولاد کی فکر کرو, جیسے میں نے مثال دی کہ فساد پھیل رہا ہے تو اپنے گھر میں دروازہ بند کر کے بیٹھ جاتے ہو, کہ اسی طریقے سے اپنی ڈھالی کا بھی خاص نفس اپنی اصلاح کی فکر کرو, اپنی اصلاح کی فکر اس طرح کرو کہ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کا جائزہ لو, نہ خزانہ جائزہ کہ صبح سے لے کر شام تک میں کیا کام کرتا ہوں, اس میں کہاں کہاں کمی ہے جینے اعتبار سے. صبح کو جب اٹھتا ہوں کیا صحیح وقت پر اٹھتا ہوں, نماز ادا کرتا ہوں, کیا اس میں کوتاہی ہو رہی ہے, اس کا جائزہ لو. اٹھنے کے بعد نماز پڑھنے جاتا ہوں تو نماز صحیح طریقے سے پڑھتا ہوں, جیسی پڑھنی چاہیے ویسے پڑھتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر پڑھتا ہوں, خشوع کے ساتھ پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا. وہاں سے آتا ہوں تو گھر والوں کے ساتھ میرا معاملہ آیا شریعت اور سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. باہر نکلتا ہوں روزی کمانے کے لیے تو روزی کمانے کے جو ذرائع ہیں آیا وہ میں نے حلال طریقے اختیار کر رکھے ہیں اور شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اس طرح صبح سے لے کر شام تک سونے تک کی پوری زندگی کا جائزہ لے کر دیکھو روز کہ آیا اس میں جہاں جہاں کمی ہے اس کو میں کس طرح دور کر سکتا ہوں, یہ فکر پیدا کرو اور اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے اندر یہ فکر پیدا فرما دے. تو یقین رکھو یہ جو دوسروں کے اوپر نگاہیں پڑتی رہتی ہیں نا, کبھی دوسرے کی برائی ہو رہی ہے, کبھی غیبت ہو رہی ہے, کبھی تانے دیے جا رہے ہیں, کبھی چغلیاں کھائی جا رہی ہیں اور تحقیق ہو رہی ہے, تبصرے ہو رہے ہیں ساری دنیا کے اوپر, اگر اپنی فکر پڑ گئی تو یہ سب تبصرے دھرے رہ جائیں گے, پہلے مہلت ہی نہیں ملے گی, اپنی اصلاح سے مہلت ہی نہیں ملے گی. ساری یہ جو تبصرے ہیں اور بڑی لمبی لمبی زبانیں کھلی ہوئی ہیں دوسروں کے اوپر اعتراض کرنے والی, یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ اپنی خرابی اور اپنے عیب کی طرف نگاہ نہیں ہے. جب اپنا عیب پتہ لگے گا, اپنی بیماری پتہ لگے گی, تو اپنی بیماری کی فکر جو ہے وہ دوسروں کی بیماریوں سے اپنے آپ کو فارغ کر دیں, یہ فکر پیدا کر. اللہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے, ایک مجلس میں کچھ بیان فرما رہے تھے تو کسی نے سوال کیا کہ حضرت یزید فاسق تھا کہ نہیں تھا. یزید وہ جس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ شہادت کی ذمہ داری جس پر آئے ہو اس کے بارے میں, یزید فاسق تھا کہ نہیں, اب لوگ یہاں کا کس قسم کے مسائل میں پڑے رہے یہ چیز فاسد تھا نہیں تھا. تو حضرت بھائی صاحب نے فرمایا کہ بھائی مجھے کیا میں کیا بتاؤں یہ فاسد تھا نہیں فاسد تھا, مجھے تو فکر یہ ہے کہ میں فاسد ہوں کہ نہیں ہوں, مجھے تو یہ فکر ہے. یہ ذہن اس طرف جو جا رہا ہے وہ دوسرا فاسد تھا کہ نہیں تھا یہ اس لیے جا رہا ہے کہ اپنی پرواہ نہیں ہے, میں کیا ہوں, میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دے, کیا جواب دہی کروں گا. تو اپنی فکر نہیں ہے اس بات سے دوسروں کی طرف جہاں حضرت سنو نے مصری رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے جا کر کہا کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی, بہت پڑا ہوا ہے, کچھ دعا فرما دیجیے. حضرت سنو مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو بہت آ رہا ہے یہ میری بدامالیوں کی وجہ سے آ رہا ہے, میری بدامالی کو میں چلا جاتا ہوں یہاں سے اس بستی سے تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرما دے, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ سارا جو عذاب آیا ہوا ہے کہ میری ذات کی وجہ سے آیا ہوا ہے کہ میرے اندر بدامالیاں ہیں, میں کچھ بدامالی کے سلے میں آ رہا ہوں. یہ کوئی بناوٹی بات نہیں, کوئی بناوٹی کہہ دی ہو, جس کو اللہ تعالیٰ فکر عطا فرماتے ہیں وہ اپنے ہی عیوب پر اس کی نگاہ اس طرح ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے عیوب کی طرف نگاہ ڈالنے کی اس کو فرصت ہی نہیں, فرصت ہی. ہمارے حضرت اور ہمارے ایک بزرگ حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے درجات پر فرمائے, وہ حضرت مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, چرچن یہی دارال تشریف لائے تھے. تو وہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ بیان فرمانے لگے. حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ جامع شفیع لاہور کے جو بانی ہیں, حضرت جی ملمت مولانا خان رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے اجل خلفاء تھے, وہ اپنا واقعہ بیان کرنا کہ میں جب حضرت حاکم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھتا تھا تو بلا مبالغہ طور پر یہ حالت جاری ہوتی تھی کہ میں سمجھتا تھا کہ ساری مجلس میں سب سے بدتر اعمال والا میں ہوں, اور ایسا لگتا تھا جیسے سب انسان بیٹھے ہیں میں اس میں بیل ایک اٹھ گیا وہ کیا آگے بیٹھا, یہ کہتے ہیں کہ سب اچھے لگ نظر آتے تھے, صرف اپنے بارے میں یہ خیال ہوتا تھا کہ مجھ سے زیادہ عیب دار انسان کوئی اور نہیں, یہ سب ماشاء اللہ پاک باز لوگ ہیں اور میں اس میں ایک عیب دار گناہگار گھس آیا ہوں, یہ ذہن میں یہ حالت اتنی سخت ہوئی ساری ہوئی کہ مجھے فکر ہونے لگی کہ پتہ نہیں یہ میں کہیں غلط سوچ میں یا شیطانی کسی وسوسے میں تو مبتلا نہیں ہوں. تو میں نے حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا خیر محمد صاحب حضرت کے دوسرے عظیم خلیفہ تھے جو خیر المدارس ملتان کے بانی ہیں, ان سے ذکر کیا کہ بھائی عجیب حالت ہے, میں جاتا ہوں تو یہ ایسا لگتا ہے تو مجھ سے ذرا اور اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ بالکل ہی جیسے انسانوں میں کوئی جانور آ کے بیٹھتے ہیں. بس مارا خیر ہوتا اور پہلے فرمانے لگے کہ بھائی یہ کیسے تو میری بھی مجھے بھی ایسے لگتا ہے, میں بھی جب حضرت کے پاس جاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ سارے مسجد والے بہت اچھے ہیں اور میں ان میں سب سے بہتر ہوں. تو دونوں نے آپس میں کہا کہ تو بھائی حضرت سے ذکر کرتے ہیں یہ بات, حضرت سے پوچھیں گے کہ یہ حالت اچھی ہے یا بری ہے, کیا حال حضرت کی خدمت میں جا کر حضرت ایسا لگتا ہے اور یہ بار بار خیال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کوئی شیطان کا قید تو نہیں ہے, شیطان کا مکر تو نہیں ہے جو یہ بات ہمارے دلوں میں آتی ہے اور کیفیت باقاعدہ ہی ہو جاتی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم سے میں کیا بتاؤں, سچی بات تو یہ ہے کہ جب میں بیٹھتا ہوں تم لوگوں کے درمیان مجھے اپنا وجود بھی ایسے ہی معلوم ہوتا ہے, حالانکہ وہ مسلح ہیں اور سب لوگوں کی اصلاح کی بات فرما رہے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ اپنے عیوب کی وجہ سے مجھے بھی اپنا ایسے معلوم ہے. آپ اندازہ لگائیے آپ. اور اچھی لحاظت فرماتے ہیں کہ یہ صرف میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک کام ثبوت کر دیا ہے، اس واسطے بعض اوقات جو لوگ اصلاح کے لیے آتے ہیں تو ان کو کچھ ڈانٹ ڈپٹ بھی کر لیتا ہوں، کچھ سمجھی بھی کر دیتا ہوں. لیکن حضرت فرماتے ہیں، ذرا خوب سمجھنے کی بات ہے، کہ جس وقت اپنے کسی مرید کو یا شاگرد کو ڈانٹ رہا ہوتا ہوں، اس کی کسی غلطی کے اوپر متنبہ کرنے کے لیے، این اس وقت کی دو باتیں دل میں ہوتی ہیں. دو باتیں یہ دل میں ہوتی ہیں کہ میں جو ڈانٹ رہا ہوں تو یہ میری مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا ہو کسی شہزادے کو کوڑے لگانے کا. شہزادے کو اگر بادشاہ حکم دے کہ یہ شہزادہ ہے، اس کو سزا دینی ہے، تم اس کو کوڑے لگاؤ، تو جلاد جب شہزادے کو کوڑا لگا رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہی اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں جلاد ہوں، یہ شہزادہ ہے، لیکن چونکہ حکم دیا گیا ہے، حکم کی تعمیل میں اس کے کوڑے لگا رہا ہوں، ورنہ مرتبہ اسی کا بلند ہے، یہی اعلی درجے کا شخص ہے، کیونکہ اس کا مقام شہزادے کا مقام ہے اور میں ایک معمولی جلاد ہوں. تو میں جب کسی اپنے تعلق والے کو ڈانٹتا ہوں یا کسی کو تبدیل کرتا ہوں تو پہلی بات تو یہ دل میں آتی ہے کہ بھئی یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ یہ ہے تو ہی شہزادہ، لیکن اللہ نے کیونکہ مجھے اس کام پہ لگا دیا، اس واسطے یہ خدمت انجام دے رہا ہوں اس کی، ایک تو یہ ذہن میں رکھتا ہوں. اور دوسری بات کہ جب اس کو ڈانٹ رہا ہوتا ہوں تو دل دل میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہوں، یا اللہ جس طرح میں اس کی گرفت کر رہا ہوں، اس کی پکڑ کر رہا ہوں، یا اللہ میری اس طرح پکڑنا فرمائیے، میری اس طرح پکڑنا فرمائیے گا، میرا اس طرح باہر جانا فرمائیے گا. یہ تو اپنے عیوب کی اگر انسان کو اطلاع ہو جائے، اس کی طرف ذہن لگ جائے، تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ دوسروں کی برائیوں کی فکر میں پڑا رہے گا، اپنی بیماری کی فکر ہوگی اور اس کے علاج کا دھیان ہوگا، نہ یہ کہ دوسروں کے پیچھے پڑا رہے. تو بھائی یہ فکر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے، میرے اندر کیا خرابی، میں نماز میں میری کیا نقص ہے، کھانا کھاتے وقت جو میں طریقہ اختیار کرتا ہوں آیا سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے میں غصہ تو نہیں کرتا زیادہ، جو ضرورت جو غصہ جو ہے یہ بڑی خراب چیز ہے، بڑی ہی باطن کو خراب کرنے والی ہے، تو کہیں میں ایسا تو نہیں کہ میرے غصے سے لوگوں کو تکلیفیں پہنچتی ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں دوسروں کے ساتھ معاملات خراب کرتا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا نہ کرتا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ان کو اتنا آزاد چھوڑا ہوا ہوں کہ وہ بجلی کے راستے پر جا رہے ہوں. غرض زندگی کے ہر شعبے میں اپنا جائزہ لے کر اپنے عیوب کو دیکھنے کی فکر کرے اور اس کی اصلاح کی کوشش کرے، یہ ہے حل پانے کا جو خاص بچے گا. اور دوسری بات یہ کہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرے، یہ صحبت ایسی چیز ہے جو انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی توفیق عطا فرمائے کہ جو فکر رکھنے والے ہیں آخرت کی، ان کی صحبت اختیار کرے جیسا کہ. اور تیسری بات بھائی ہے رجوع الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا اہتمام، اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، یا اللہ یہ فتنے بھڑک رہے ہیں، یہ چاروں طرف پر اعمالیوں کا دور دورہ ہے، نافرمانی کا دور دورہ ہے، یا اللہ آپ ہیں، آپ اپنے رحمت سے بچا لیجیے، مجھے بچا لیجیے، اور مجھے ان فتنوں کا شکار ہونے سے محفوظ رکھیے. ہمارے حضرت کی عجیب عجیب باتیں فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جتنی بھی بیدینی ہے، الہاد ہے، فسق و فجور ہے، نافرمانیاں ہیں، یہ آگ بڑھتی ہوئی ہے معاشرے کے اندر، ان کی آگ بڑھتی ہوئی ہے، اور اپنے آپ کو اس آگ سے بچا ہے. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دیکھو، نمرود نے ان کے لیے آگ بڑھکائی، جہنم کا لفظ استعمال کیا قرآن کریم میں اس آگ کے لیے، بڑی خوفناک دہکتی ہوئی آگ بڑھکائی گئی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کے لیے، ڈال دی گئی. تو اس کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم فرمایا کھلنا یا نار پوری بردا سلام علی ابراہیم، اے آپ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر. چنانچہ ڈالا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو ان کے لیے جلانے کے بجائے گلزار بنا دیا، ٹھنڈا کر دیا. ہمارے حضرت فرما دیتے ہیں کہ کیوں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ قرآن کریم کہ ہم نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا ان کے لیے، ٹھیک ہے ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا، تو ہمیں اس سے کیا سبق ملا؟ تو ہمارے حضرت فرما دیتے ہیں ہمیں سبق یہ ملا کہ ان کے لیے وہ آگ ٹھنڈی کی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کر دی تھی، کیونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ تعالیٰ سے رابطہ جوڑا، اللہ تعالیٰ سے مانگا، تو اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈا کر دیا. تو حضرت فرماتے ہیں آج یہ آگ بڑھتی ہوئی ہے نافرمانیوں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو توڑنے کی آگ بڑھتی ہوئی ہے چاروں طرف. تو تم بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ جس طرح آپ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے آپ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، سلامتی بنا دیا تھا، اسی طرح اللہ اس آگ کو ہمارے لیے ٹھنڈا کر دے، ہمارے لیے اس کو سلامتی بنا دے، یعنی ہمیں اس سے باہر لگا دے کہ اس آگ کا ہمارے اوپر اثر، یہ مانگو اللہ تعالیٰ. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ روز کوئی جن تمہارا خالی نہ جائے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا نہ ہو، یا اللہ یہ آگ بڑھتی ہوئی ہے اس میں مجھے اپنی رحمت سے اس سے محفوظ فرما دیجئے، گناہوں سے محفوظ فرما دیجئے، اطاعت پیدا فرما دیجئے، اور اس سیلاب سے معافی کے سیلاب سے ہمیں بچا لیجئے، یہ مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ اور روز مانگو. اور جہاں ایک طرف یہ فتنوں کا زمانہ ہے نا بھائی اور آگ بڑھنے کا زمانہ ہے، وہاں ساتھ میں ہمارے حضرت حکیم المکر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے کہ یہ لوٹ کا بھی زمانہ ہے، یعنی اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عمل کا ثواب کی 50 گنا کر دیا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا جس میں ہر انسان کو ہر نیک عمل کا ثواب 50 گنا ملے گا، 50 گنا ملے گا، یعنی اگر ایک نماز پڑھی تو 50 نماز پڑھا، ایک روزہ رکھا 50 روزوں کا ثواب، ایک صدقہ کیا 50 صدقوں کا ثواب، جتنے بھی نیک کام ہیں ان کا ثواب اللہ تعالیٰ 50 گنا بڑھا دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے کے اندر ماحول کی خرابی کی وجہ سے انسان کے لیے دین پر چلنا ذرا مشکل ہو جائے گا پچھلے زمانے کے مقابلے میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب بھی کہیں سے کہیں پہنچا دیا. تو مجھے تو خیر کہنے کی ہمت نہ ہوتی، حضرت ابوبکر صلی اللہ تعالیٰ سرو فرماتے ہیں کہ میاں یہ لوٹ کا زمانہ ہے، لوٹ لو ثواب، لوٹ کا زمانہ ہے، اگر ایک نماز پڑھو گے تو 50 ابوبکر و عمر کی نمازوں کا ثواب ملے گا. اس لیے کہ صحابہ کرام سے جب آپ نے فرمایا تھا کہ 50 گنا ثواب ملے گا 50 آدمیوں کے برابر، تو حضرت صحابہ کرام نے بھی کوئی بات چھوڑی نہیں، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ 50 آدمیوں کا جو آپ ثواب فرما رہے ہیں تو 50 آدمی اس زمانے کے یا ہمارے زمانے کے؟ 50 آدمی اس زمانے کے یا ہمارے زمانے کے؟ صحابہ کرام کے زمانے کے. تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے زمانے کے، صحابہ کرام کے زمانے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے پتا چلا کہ ایک نماز پڑھو تو 50 ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نمازوں کے برابر ثواب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ لوٹ کر بھجوا رکھا. تو اس فتنے سے ارعاد سے بچ کر یہ لوٹ میں شامل ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہیا کیوں اس لوٹ میں شامل ہو جاؤ؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاؤ, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو, اللہ تعالیٰ سے مانگو یا اللہ یہ زمانہ ایسا آ گیا ہے, اب جو فضل و کرم سے مجھے بچا لیجئے, میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں لیکن بعض اوقات ہمت جواب لے جاتی ہے, حوصلہ بند ہو جاتا ہے. اللہ اپنی رحمت سے ہمت بھی آپ پیدا کرنے والے, حوصلہ بھی آپ دینے والے, اب سے فضل و کرم سے ہمت بھی دیجیے, حوصلہ بھی دیجیے اور مجھے اطاعت کے ساتھ دنیا سے گزار دیجیے. دعا مانگو اللہ تعالیٰ, یہ دعا معمولی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اور حضرت سے یہ بات نقل کرتا ہوں حضرت کی ملبت کا صلاح درا سے دو کہ ذرا کر کے دیکھو, 40 دن روز رات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعا کیا کرو, 40 دن گزارو اس طرح. تو حضرت فرماتے ہیں ہمارے حضرت حکیم الامت کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس بات کی الفاظ مجھے نہیں آ رہے لیکن یاد نہیں, لیکن مفہوم یہ ہے کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں 40 دن تک یہ کام کرتے رہو, روز 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 ان شاء اللہ انقلاب آ جائے گا. صرف دعا کی بدولت, اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرنے کی بدولت. اور میں آپ سے چل کرتا ہوں کہ اس دعا کے ایسے ایسے معجزے دیکھے ہیں آنکھوں سے کہ لوگوں کو سن کر حیرانی ہوتی ہے. اگر سچے دل سے مانگے کوئی اللہ تعالیٰ کو, مانگنے والا چاہیے سچے دل سے مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دینے کی کوئی کمی نہیں, کوئی کمی نہیں. شاید میں پہلے بھی آپ کو پتہ نہیں سنایا کہ نہیں, ایک صاحب تھے انہوں کا خط آیا تھا میرے پاس جرمنی, جس کا خلاصہ یہ تھا کہ میں نے ایسی بے فکری میں آ گیا تھا جرمنی اور وہاں میں نے ایک جرمن خاتون سے شادی کر لی جو عیسائی, پتا ہی نہیں تھا کہ بھائی مذہب دین کا کوئی خیال ہی نہیں تھا. یہاں تک کہ شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, بچے بڑے ہونے لگے تو میں نے دیکھا کہ وہ عورت جو ہے میرے بچوں کو عیسائی مذہب سکھا رہی. تو اس وقت میرے اندر کا مسلمان جاگا, اس وقت مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ میری اولاد ہے اور یہ میری بیوی اس کو عیسائی بنا رہی ہے, کتنی غیرت کی بات ہے. تو میں نے اس کو منع کیا کہ بھائی میرے بچے ہیں تم اس کو عیسائی مذہب مت سکھایا کرو. تو وہ کہنے لگی کہ کیوں نہ سکھاؤں, میرے نزدیک تو یہ برحق ہے, یہی دین برحق ہے, میں اپنی اولاد کو یہ سکھاؤں گی. میں نے کہا کہ نہیں تمہارا دین برحق نہیں, میرا دین برحق ہے, اسلام برحق ہے. میں کیوں برق ہے, بحث کر لو مجھ سے. اب بحث کرنے شروع کی تو وہ خوب جانتی تھی اپنے دین کو, مجھے کچھ آتا نہیں. نتیجہ یہ کہ میں بحث بھی نہیں کر سکتا. تو ایک مصیبت میں مبتلا ہوں کہ وہ میری اولاد کو عیسائی مدد کر لے جا رہی ہے, پریشان ہوں کیا کروں, میری کچھ مدد کی. جب یہ خط میرے پاس آیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ کوئی ایسی تصویر دل میں ڈال دیجیے کہ جو اس آدمی کی پریشانی دور ہو جائے. تو میں نے اس کو, ایک تو میری کتاب ہے عیسائیت کیا ہے کے نام سے, انگریزی میں بھی چھپی ہوئی ہے, تو وہ میں نے اس کو بھیجی. تو میں نے کہا کہ اس کو اپنی بیوی سے کہو کہ یہ مطالعہ کرے اور ساتھ میں کچھ بحث کرنا اس سے چھوڑ دو, بحث مت کرو کیونکہ بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں, تمہیں آتا جاتا ہے نہیں دین کے بارے میں کچھ, اس سے بحث کر کے کیا کرو. البتہ اس کو اس بات پر آمادہ کر لو کہ بھائی خدا کو تم بھی مانتی ہو, میں بھی مانتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کو تم بھی صحیح سمجھتی ہو, میں بھی صحیح سمجھتا ہوں. تو تم روز اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ اگر عیسائیت دین برحق ہے تب تو مجھے اس پر جمع دیجیے, اور اگر اسلام دین برحق ہے تو میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیجیے, مجھے اسلام جانے کی توفیق دے. یہ دعا مانگا کرو. یہ کتاب دے دو اور کہو یہ دعا مانگا. کدھر سے جواب؟ اس کا خط آیا کہ الحمدللہ میری بیوی دعا یہ اس پر تیار ہو گئی کہ ٹھیک ہے اللہ کو تو میں بھی مانتی ہوں اور یہ دعا کرنے میں مجھے کوئی اشکال نہیں ہے, میں دعا کروں. مطلب وہ کرتی بھی ہے, لیکن ابھی تک معاملہ یوں جو تو ہے کوئی فرق واقع نہیں ہوا. تو میں نے پھر دوبارہ اس کو خط لکھا اور اللہ تعالیٰ سے میں نے بھی دعا کی کہ یا اللہ میں نے ایک بات کہہ تو دی ہے, اپنے فضل و کرم سے اس کی لاج رکھ لی. تو پھر میں نے اس کو لکھا کہ آپ گھبراؤ نہیں, اسے کہو کہ کرتی رہے کرتی رہے یہ کام. اس کے کچھ عرصے کے بعد تیسرا ہی خط آیا اس کا, اور اس میں اس نے لکھا کچھ اس طرح کے الفاظ سے, مجھے الفاظ صحیح یاد نہیں رہے, کہ مولانا میں نے آپ نے دین کو اللہ تعالیٰ کو دلیل سے پہچانا ہوگا, میں نے اللہ میاں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اور وہ یہ کہ وہی عورت جس کے بارے میں آپ نے یہ مشورہ دیا تھا, یہ بیوی میری وہ کہیں کسی کالج میں پڑھتی تھی یا پڑھاتی تھی, تو کسی کالج یونیورسٹی میں جا رہی تھی, میں بھی ساتھ تھا, گاڑی وہ چلا رہی تھی, چلاتے چلاتے اچانک اس نے گاڑی ایک جگہ کھڑی کی اور کھڑی کر کے اپنا سر جو ہے وہ اسٹیئرنگ کے اوپر جھکا لیا اور رونے لگی. تو میں حیران ہوا کہ پتہ نہیں کوئی تکلیف ہو گئی, کوئی دورہ پڑ گیا, کیا ہو گیا. میں پریشان ہوا, میں نے اس سے پوچھا بھائی کیا بات. تو اس نے کہا نہیں, جب بہت اتنا رو رہی تھی جو بولا نہیں جا رہا تھا. میں نے جب پریشان ہو کر پوچھا کہ کیا بات ہے, تو وہ آخر میں کہنے لگی نہیں مجھے کوئی تکلیف وغیرہ کچھ نہیں ہے, بس مجھے چل کے مسلمان کر مسلمان کر. تو لکھتا ہے کہ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا, یہ وہی عورت ہے جو مجھ سے بحث کیا کرتی تھی. تو میں نے اس سے پوچھا کیا کہتی ہو, میں کہا کہ میں تمہیں شاید کر رہی ہوں کہ مجھے کہیں لے جاؤ, مجھے مسلمان کرو, مجھے مسلمان ہو. تو میں جلدی سے پھر گاڑی لے کر اور پھر اس کو کسی عامی مرکز میں لے کر گیا اور وہاں جا کر وہ مسلمان ہوئی. اور مسلمان ہونے کے بعد ہم گھر آئے, اور کیونکہ وہ اس وقت رمضان کا زمانہ تھا, تو یہ پہلا موقع ہے کہ ہم شہری میں اکٹھے اٹھے ہیں, دونوں نے مل کر روزہ رکھا ہے, اور روزہ رکھنے کے بعد پہلا کام آپ کو خط لکھنے کا کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ اس بیوی کا بھی خط تھا, اس بیوی کا بھی خط تھا, اس میں اس نے میرے نام لکھا تھا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے صحیح طریقہ بتا دیا. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے ایمان کی توفیق ہو گئی, اور اب آگے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں کیا عمل کروں. اب یہاں بظاہر حالات کوئی سبب نہیں تھا اس عورت کے دل کے پلٹنے کا, سوائے اس کے کہ اس نے واقعتاً سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا, سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور مانگا کہ اللہ میں صحیح راستہ اختیار کرنا چاہتی ہوں, اللہ نے دل کھول دیا. تو اگر اللہ تعالیٰ کافر کا دل کھول سکتا ہے اس دعا سے, اس کی زندگی میں انقلاب پیدا فرما سکتا ہے, تو جو صاحب ایمان ہو وہ اگر اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ یا اللہ میں آپ کے دین کے اوپر چلنا چاہتا ہوں, کہ کیا اللہ تعالیٰ اس کا راستہ اس کا پھیرا نہیں کھولیں گے, اس کی مدد نہیں فرمائیں گے؟ ضرور فرمائیں گے, ممکن نہیں ہے کہ مدد نہ ہو. اس واسطے سچے دل کے ساتھ یہ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں یہ ساری, کہ اپنے آپ کو بچاؤ اس غلط ماحول سے, صحیح صحبت پیدا کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلنے کا اپنے دل سے اپنے دل میں عزم پیدا کرو, اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو, تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دروازے کھلیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ انقلاب پیدا فرمائیں گے. اور آپ کتنی بھی بھڑک رہی ہو, ماحول کتنا بھی خراب ہو, انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بچا بچا کر انشاءاللہ تمہیں اور ہمیں قبر تک لے جائیں گے, اور جب قبر تک بچا بچا کر پہنچ گئے تو بس آگے انشاءاللہ جیت ہی جیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے بعد, پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا أمان المستجيرين، يا مجيب دعوة المضطرين، أپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اپنے ذات کے ساتھ ہمیں قوی اور مضبوط تعلق عطا فرما دے. یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے، گناہوں سے ہماری، ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ سب کی حفاظت فرما. یا اللہ سب کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین، آپ ہی اپنے فضل و کرم سے اس آگ سے بچا سکتے ہیں. یا اللہ ہم سب کو اس آگ سے بچا لے. یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، اس پر استقامت عطا فرما دے. یا اللہ ہماری توبتیں اچھی کر دیجیے. یا اللہ ہماری توبتیں اچھی کر دیجیے. اللہ ہمارے گھر والوں کی اصلاح فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے گھر والوں کی اصلاح فرما دیجیے. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں اپنی رحمتیں عطا فرما دے. اے اللہ دین و دنیا کے صلاح و فلاح عطا فرما. اے اللہ دین و دنیا کے صلاح و فلاح عطا فرما. ہر طرح کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا امان المستجیرین، اپنے فضل و کرم سے ہماری شامت اعمال کو دور فرما دے، ہمارے ملک کے حالات کی اصلاح فرما دے. اے اللہ ہمیں رحمت سے ہمیں تباہی کی طرف جانے سے بچا لے. اے اللہ ہمیں تباہی سے بچا لے، ہمیں بربادی سے بچا لے. اے ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم، اپنی رحمت سے رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ، اللهم عاملنا بما انت اهله ولا تعاملنا بما نحن اهله. اللهم عاملنا بما انت اهله ولا تعاملنا بما نحن اهله. اللهم عاملنا بما انت اهله ولا تعاملنا بما نحن اهله. يا الله يا ارحم الراحمين، جن لوگوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے، اے اللہ زبانی یا تحریری طور پر، اپنے فضل و کرم سے ان سب کی جائز مرادیں اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے، پوری فرما دے، عافیت کے ساتھ پوری فرما دے. یا اللہ، جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ ان کی حاجات کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اپنی رحمت سے ان کی حاجتیں پوری فرما دے. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا، انك انت السميع العليم، وتب علينا، انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.